بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ ابراہیم کی 32 سے لے کر 34 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پھر ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا، کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت۔ پھر آپ سامعین اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور کچھ تفصیلی خبروں پر مشتمل پروگرام سماعت فرمائیں گے، آئینۂ صحافت۔ اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا آج کا ایران۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ یہ سامعین پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں پی ٹی آئی کے خلاف ممنوع فنڈنگ کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ۔ ایران کی جانب سے ویانا معاہدے کے یورپی متن کا تحریری جواب۔ تحفظات دور کیے جانے اور امریکہ کی جانب سے حقیقت پسندی کا مطالبہ۔ امریکی اسلحے ہمارے ڈرون طیاروں میزائلوں سے نہیں بچا سکتے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو یمن کی اعلی سیاسی کونسل اور مسلح افواج کے سربراہ کا انتباہ۔ پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کی ایک عدالت نے ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کی درخواست سننے کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کا اعلان منگل کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے تحریک انصاف کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد کیا۔ فاضل عدالت نے کیس لارجر بینچ کے سامنے پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 18 اگست تک ملتوی کر دی۔ خیال ہے کہ 10 اگست کو حزب اختلاف کی جماعت پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس میں ممنوع فنڈنگ کیس میں کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 2 اگست کو ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ تحریک انصاف ممنوع ذرائع سے فنڈنگ حاصل کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیشن جج کو پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل کی نظر ثانی درخواست آج ہی دوبارہ سن کر آج ہی فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کا مزید جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا مسترد ہونے کے خلاف درخواست کی سماعت کی اور فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بعد ازاں جاری کیے گئے فیصلے کے مطابق کہا گیا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے حکم کے خلاف درخواست قابل سماعت ہے اور سیشن جج درخواست سن کر آج ہی میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کریں۔ ہائی کورٹ کے جاری کردہ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ ایڈیشنل سیشن جج شہباز گل کی درخواست ضمانت کے ساتھ ریمانڈ کی نظر ثانی درخواست بھی سنیں۔ آخری خبریں آنے تک اس کیس کے بارے میں سیشن کورٹ کا فیصلہ سامنے نہیں آ سکا تھا۔ یاد رہے کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل کو پولیس نے 9 اگست کو گرفتار کیا. ان پر فوج کے خلاف بیان دینے پر غداری سمیت 10 سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے گئے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران نے ایٹمی معاہدے کی بحالی سے متعلق یورپی یونین کے مجوزہ سمجھوتے کے متن کا تحریری جواب بھیج دیا اور واضح کر دیا کہ اگر امریکہ حقیقت پسندی اور لچک کا مظاہرہ کرے تو سمجھوتے کا حصول ممکن ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے یورپی یونین کی جانب سے پیش کیے جانے والے ویانا معاہدے کے تازہ ترین متن کے بارے میں اپنا نقطہ نگاہ تحریری طور پر اس یونین کے حوالے کر دیا ہے. جو بات ایران کی مذاکراتی ٹیم کی جانب سے سامنے آنے والے بیانات سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ 3 معاملات پر اختلافات پائے جاتے ہیں, جن میں سے 2 کے بارے میں امریکہ نے زبانی طور پر لچک دکھانے کا عندیہ دیا ہے, لیکن اس بات کو معاہدے کے متن میں شامل کیے جانے کی ضرورت ہے. 3rd معاملہ ایٹمی معاہدے پر مستقل عمل کیے جانے کی ضمانتوں کا ہے اور امریکہ کو اس معاملے میں حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا. مذکورہ معاملات پر پیر کے شام ایران کے قومی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کے دوران تفصیلی غور و خوض کیا گیا اور آخر کار ایران نے اپنا موقف تحریری شکل میں رات 12 بجے کے قریب مذاکرات کے کوآرڈینیٹر یعنی یورپی یونین کے حوالے کر دیا. ایران کی مذاکراتی ٹیم کے ایک مشیر محمد مرندی نے اپنے ٹویٹ میں صراحت کے ساتھ دکھایا کہ تہران نے اپنے خدشات کو کھل کر بیان کر دیا ہے, لیکن باقی مادہ مسائل کا حل چندان دشوار بھی نہیں ہے. انہوں نے واضح کیا کہ ایران کی تشویش دراصل ایٹمی معاہدے کے بارے میں مغربی ملکوں کی وعدہ خلافیوں کے تناظر میں ہے. انہوں نے ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا انہوں نے کہا کہ ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ معاہدہ ہو جائے گا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ پہلے کے مقابلے میں معاہدے کے زیادہ قریب ہیں. ایران کے خلاف ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی تازہ دور 4 اگست کو ویانا میں شروع ہوا تھا اور 8 اگست تک جاری رہا. مذاکرات کے اس دور میں یورپی یونین کے کوآرڈینیٹر انڈیکے مورا کی جانب سے چند تجاویز پیش کی گئی تھیں. ویانا مذاکرات میں شامل تقریباً تمام فریق ایران کے خلاف ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے کے لیے جاری مذاکرات کو جلد از جلد نمٹانے پر متفق ہیں, لیکن حتمی معاہدے کا حصول باقی ماندہ چند ایک مگر اہم ترین موضوعات کے بارے میں امریکہ کے سیاسی فیصلوں پر ٹکا ہوا ہے. امریکہ کی ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے کے لیے جاری مذاکرات میں جو بھی پیش رفت دکھائی دے رہی ہے وہ ایران کی مذاکراتی ٹیم کی تعمیری تجاویز اور اقدامات کا نتیجہ ہے, لیکن امریکہ کی موجودہ حکومت ٹرمپ انتظامیہ کے غیر قانونی اقدامات سے ایٹمی معاہدے کو پہنچنے والے نقصانات کے ازالے سے گریزاں ہے اور زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی پر عمل پیرا ہے جو مذاکرات کے طول پکڑنے کا سبب بنا ہوا ہے. ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے اسلامی جمہوریہ ایران بارہا اعلان کر چکا ہے کہ چونکہ امریکہ نے علیحدگی اختیار کر کے ایٹمی معاہدے کے خلاف ورزی کی ہے, لہذا پہلے اسے تہران کے خلاف پابندیاں ختم کر کے معاہدے میں واپس آنا ہوگا اور معاہدے پر عمل درآمد جاری رکھنے کی قابل قبول اور محسوس کی جانے والی ضمانتیں بھی فراہم کرنا ہوں گی. ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے کہا ہے کہ جدید ٹیکنالوجیاں دنیا میں قوموں کی طاقت کی علامت بن گئی ہیں. ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی کا کہنا تھا کہ دنیا میں طاقت کے عناصر اور سماجی سرمایہ کو ایک ساتھ ملا کر دیکھا جاتا ہے, جس میں آج ایٹمی ٹیکنالوجی بھی شامل ہے. انہوں نے کہا کہ خوشی کی بات ہے کہ حالیہ برسوں دوران پاس کیے جانے والے پارلیمانی قوانین کے نتیجے میں ایٹمی مذاکرات میں ایران کا پلڑا بھاری ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ آج ایران ہے جو دیگر فریقوں سے ایٹمی معاہدے کی پاسداری اور پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ کر رہا ہے. قابل ذکر ہے گزشتہ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے گزشتہ روز ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے IR-6 اور IR-1 قسم کے جدید ترین اور ترقی یافتہ سینٹریفیوج مشینوں سے کام لینے اور ملک میں یورینیم کی آلودگی کی سطح میں اضافے کا حکم دیا تھا. اس اقدام کا مقصد پارلیمنٹ کے پاس کردہ بل کے مطابق یورینیم کی سطح کو 190 سپرنٹنگ یونٹ تک پہنچانا ہے, جو ملک کی ضرورت کی کم ترین سطح ہے. مغربی ملکوں کی وعدہ خلافی کے بعد ایران کی پارلیمنٹ نے 1 دسمبر 2020 کو پابندیوں کے خاتمے اور قومی مفادات کے تحفظ کا بل پاس کیا تھا, جو پرامن ایٹمی ٹیکنالوجیوں کی فروغ کے حوالے سے ایران کے پختہ عزم کی علامت ہے. یمن نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو خبردار کیا ہے کہ امریکی اسلحے انہیں نہیں بچا سکیں گے. المسیرہ کے مطابق یمن کے مسلح فاشہ کمانڈر ان چیف مہدی المشات نے منگل کے روز سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ان دونوں ملکوں کی حکومتوں سے کھیل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ جنگی مشقوں کے ذریعے ان کے پست حوصلے بڑھانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. یمن کے مسلح فاشے کمانڈر چیف مہدی المشاط نے کہا کہ یمبو میں غزب شدید کے نام سے انجام پانے والی مشترکہ فوجی مشقوں کو طولانی فرار کے نام سے یاد کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ امریکی اسلحے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو یمن کے ڈرون طیاروں اور میزائلوں سے نہیں بچا پائیں گے. مہدی المشاط نے خبردار کیا کہ اگر دشمن جاہریت اور محاصرہ جاری رکھنے پر مصر ہیں تو انہیں جان لینا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ بھی ان تک پہنچنے کے لیے مصمم ہیں. یمن کے اعلی سیاسی کونسل اور مسلح افواج کے سربراہ نے کہا کہ یمن کے خلاف جاہریت اور اس کے محاصرے کا نتیجہ جارحین کے لیے بہت دردناک ہوگا. شام میں امریکہ کے غیر قانونی فوجی مرکز سے دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. ایران پریس کے مطابق منگل کی صبح شام کے مشرقی علاقے دیر الزور کی العمر آئل فیلڈ میں واقع امریکہ کے غیر قانونی فوجی اڈے سے کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے. شام میں امریکہ کے غیر قانونی فوجی اڈوں پر حالیہ مہینوں میں متعدد بار حملے ہو چکے ہیں. یاد رہے کہ امریکہ اور اس کے حمایت یافتہ دہشت گرد شام کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں تیل اور دیگر قدرتی ذخائر کی لوٹ مار میں مصروف ہیں اور وہاں سے شام کے عوام نیز فوج کے خلاف دہشت گردانہ کاروائیاں بھی انجام دیتے رہتے ہیں. شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے بارہا کہا ہے کہ شام میں امریکی فوجوں کی موجودگی غیر قانونی ہے. شام کی حکومت غاصب اور دہشت گرد امریکی فوجوں سے کئی بار یہاں سے نکل جانے کا مطالبہ کر چکی ہے. میڈیا ذرائع نے یوکرین میں زاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر کے نزدیک دھماکوں کی خبر دی ہے. زاپوریجیا ایٹمی پاور پلانٹ یورپ کا سب سے بڑا جوہری بجلی گھر ہے. یوکرین کا یہ جوہری بجلی گھر روسی افواج کے کنٹرول میں ہے. ایران پریس نے پیر کی رات یوکرینی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ زاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر کے نزدیک متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. زاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر کے اطراف کے علاقوں پر گزشتہ دنوں کئی بار گولہ باری ہوئی ہے. ماسکو اور کیف میں سے کسی نے بھی ان گولہ باریوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور ایک دوسرے کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے. شہر اینرگودار کے جہاں یورپ کا سب سے بڑا جوہری بجلی گھر واقع ہے, میئر نے گزشتہ دنوں اعلان کیا تھا کہ اس جوہری بجلی گھر میں المیہ رونما ہونے کا امکان روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. یوکرین کے زاپوریجیا جوہری بجلی گھر میں المیہ رونما ہونے کی تشویش کے دوران پیر کو روس کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای کے ماہرین یوکرین کے زاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر کا جلد سے جلد معائنہ کریں اور ماسکو اس سلسلے میں ہر ضروری تعاون کے لیے تیار ہے. روسی وزارت خارجہ کے اس بیان کے بعد اقوام متحدہ نے یوکرین کے اس جوہری بجلی گھر کے تعلق سے آئی اے ای کی سنگین ذمہ داریوں کی حمایت کا اعلان کیا ہے. اسی کے ساتھ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش نے مذکورہ جوہری بجلی گھر کی سلامتی کے بارے میں روس کے وزیر دفاع سرگئی شوئیگوف کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کیا. روس یوکرین اور اس کے حامی مغربی ملکوں پر یہ الزام لگا چکا ہے کہ وہ اس کوشش میں ہے کہ زاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر میں بھی چرنوبل جیسا المیہ رونما ہو جائے. یاد رہے کہ روس نے یوکرین سے علیحدگی اور خود مختاری کا اعلان کرنے والے علاقوں دونیسک اور لوہانسک کی حمایت میں 24 فروری سے فوجی آپریشن شروع کر رکھا ہے. روس نے اعلان کیا کہ یوکرین کے خلاف اس کا فوجی آپریشن آغاز جنگ کے مترادف نہیں ہے بلکہ عالمی سطح کی جنگ روکنے کا ایک اقدام ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین کے خلاف فوجی آپریشن کا مقصد نیو نازی انتہا پسندوں کا خاتمہ اور روسی زبان بولنے والے شہریوں کو نسل کشی سے بچانا بتایا ہے. یوکرین جنگ شروع ہونے سے قبل روس نے مغربی ملکوں کو بارہا خبردار کیا تھا کہ کیف کو مسلح کرنے, مشرقی یوکرین میں آباد روسی زبان شہریوں پر یوکرینی فوج کے حملوں اور انسانی حقوق کی پامالی کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. قابل ذکر ہے کہ مشرقی یوکرین کے دو علاقوں دونیسک اور لوہانسک نے 2014 میں اس وقت کی حکومت کے خلاف مغرب نوازوں کی بغاوت اور حکومت کا تختہ الٹے جانے کے بعد یوکرین سے علیحدگی اور خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا. 2014 میں بلور بغاوت کے ذریعے وکٹر یانوکوویچ کی حکومت کا تختہ الٹ کے یوکرین میں برسر اقتدار آنے والی مغرب نواز حکومت نے روس کی تشویش اور انتباہات کو نظر انداز کرتے ہوئے یورپ اور امریکہ سے قریب تر ہونے اور یورپی یونین اور نیٹو میں شمولیت کے لیے کوششیں جاری رکھیں, اور اسی کے ساتھ یورپ اور امریکہ نے بھی روس کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی غرض سے یوکرین کے لیے اسلحہ جاتی اور فوجی امداد کا سلسلہ تیز کر دیا. دوسری طرف نیٹو نے بھی یوکرینی فوجوں کو ٹریننگ دینے اور یوکرین کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں انجام دینے جیسے اشتعال انگیز اقدامات انجام دیے جو یوکرین اور روس کے درمیان موجودہ جنگ پر منتج ہوئے. 5.5 مہینے سے جنگ جاری ہے اور اب اس جنگ کے نتیجے میں جوہری خطرات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. روسی صدر نے یوکرین جنگ کے طولانی ہونے کا ذمہ دار امریکہ اور یورپ کو بتایا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق بین الاقوامی سیکورٹی کے موضوع پر 10ویں ماسکو کانفرنس سے خطاب میں روسی صدر ولادیمیر پوتین نے کہا کہ یوکرین جنگ کے طولانی ہونے کے ذمہ دار امریکہ اور یورپ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور یورپ دوسرے ملکوں کو کمزور اور کنٹرول کرنے کی پالیسی کے ذریعے دنیا پر اپنا تسلط اور اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہیں جنگ اور تنازعات کی ضرورت ہے۔ روسی صدر نے کہا کہ روس اور چین نے اپنے اقتدار اعلی کی حفاظت کر رہے ہیں اور بیرونی دباؤ کے سامنے وہ نہیں جھکیں گے۔ انہوں نے تائیوان کے تعلق سے امریکہ کی اشتعال انگیز پالیسی کے بارے میں کہا کہ تائیوان کے بارے میں امریکی پالیسی دوسرے ملکوں کے تئیں واشنگٹن کی بے احترامی کو ظاہر کرتی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا کہ امریکی حکومت اپنے شہریوں کی توجہ اندرونی مشکلات سے ہٹانا اور ان مشکلات کے حل میں اپنی ناکامی کا ذمہ دار روس اور چین کو قرار دینا چاہتی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے اعلان کیا ہے کہ دنیا کے مختلف بر اعظموں میں روس کے اتحادیوں کی تعداد کم نہیں ہے اور وہ تسلط پسندی کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا۔ اسپوتنک نیوز ایجنسی کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے منگل کو ماسکو کے پیٹریارڈ پارک میں آرمیا 2022 کے نام سے فوجی صنعت کی بین الاقوامی نمائش کی افتتاحیہ تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ دنیا کے مختلف بر اعظموں میں ہمارے اتحادیوں اور حلیفوں کی تعداد زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس کے اتحادی ملکوں کے رہنماؤں نے ثابت کر دیا کہ انہیں جھکایا نہیں جا سکتا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا کہ ان ملکوں نے ترقی اور پیش رفت کے لیے خود مختاری اور اقتدار اعلی کے راستے کا انتخاب کیا اور وہ چاہتے ہیں کہ عالمی اور علاقائی سطح پر سیکورٹی کے مسائل بین الاقوامی قوانین کے مطابق اجتماعی احساس ذمہ داری کے ساتھ اور ایک دوسرے کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اتفاق رائے کے ذریعے حل کیے جائیں۔ قابل ذکر ہے کہ آرمیا 2022 فوجی صنعت کی بین الاقوامی نمائش کی افتتاحیہ تقریب میں مختلف ملکوں کے فوجی دستوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر نمائش میں شریک سبھی ملکوں کے قومی پرچم لہرائے گئے۔ فوجی صنعت کی بین الاقوامی نمائش 21 اگست تک جاری رہے گی۔ اس دوران NPT نظر ثانی کانفرنس کے سیکرٹری نے امریکہ اور روس کے درمیان اسلحے کی دوڑ پر تشویش ظاہر کی ہے۔ اسپوتنک نیوز ایجنسی کے مطابق 10ویں NPT نظر ثانی کانفرنس کے سیکرٹری گستاو زلاوی نین نے، جن کا تعلق ارجنٹائنا سے ہے، اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور روس کے درمیان نیو اسٹارٹ 2 معاہدے کی توسیع نہ ہوئی تو دونوں ملکوں کے درمیان اسلحے کی نئی دوڑ شروع ہو سکتی ہے۔ امریکہ اور روس کے درمیان نیو اسٹارٹ 2 معاہدہ اسٹریٹجک جوہری اسلحے کو کنٹرول کرنے کا آخری معاہدہ ہے جو ابھی باقی ہے۔ اس معاہدے پر امریکہ اور روس کے سربراہوں نے اسٹریٹجک جوہری اسلحے کی تعداد کم کرنے کی غرض سے 8 اپریل 2010 میں پراگ میں دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کی مدت 5 فروری 2011 سے 5 فروری 2021 تک تھی۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سمعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم، اور ریڈیو تہران میں پروگرام گشت و گزار میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی، بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، 15 اگست جو گزشتہ روز گزری ہے، وہ افغانستان میں طالبان کی دوسری بار حکومت جو ان کو ملی ہے اس کے 1 سال کمپلیٹ جو ہے وہ ہوا ہے۔ افغانستان سے امریکہ کی ذلت آمیز پسپائی، اور اس پسپائی کے نتیجے میں طالبان کا ڈرامائی انداز میں افغانستان کا کنٹرول سنبھالنا، اور افغانستان کی جو حکومت تھی ان کے حکام کا افغانستان کو ایک دم چھوڑ جانا، یہ وہ سوالات ہیں کہ جو آج بھی ایک آزاد میڈیا کے اندر موجود ہیں اور ان کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال، اس 1 سال میں افغانستان کے عوام کو کیا ملا اور انہوں نے کیا کھویا، اس کی ایک طویل داستان ہے کہ جو ہم 10 منٹ کے اس دورانیے میں اس کو پوری طریقے سے بیان نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس 1 سال کے اندر افغانستان کے عوام نے کیا کھویا، کیا کھپایا۔
جی، بہت شکریہ۔ دیکھیں، 15 اگست 2021 افغانستان کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اہم موڑ ہے، وہ بھی ایسی صورتحال میں کہ جب کسی ملک پہ کوئی بیرونی فورسز 20 سال تک قابض رہیں اور اس 20 سال میں تمام سیاہ و سفید کی مالک بھی ہوں، بظاہر حکومتیں بھی تھیں، اشرف غنی کی حکومت بھی تھی، حامد کرزئی کی حکومت بھی تھی، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ تمام تر جو اختیارات تھے یا پورا ملک جو تھا وہ بہرحال غیر ملکی فورسز اور امریکن فورسز کے ہاتھ میں تھا، وہی فیصلے کرتے تھے، وہی وہاں پہ جو تبدیلیاں آتی تھیں اس کا جواب بھی وہی دیتے تھے، بلکہ تبدیلیوں کے باعث بھی وہ خود ہی ہوتے تھے۔ تو ایسی صورتحال میں جب 20 سال تک کوئی بیرونی فورسز کے ذریعے سے کوئی ملک چل رہا ہو جس کا نہ اپنا کوئی باقاعدہ بجٹ ہو، نہ جس کے اپنے کوئی سورسز ہوں، نہ جس کا کوئی اپنا ایسا سیاسی نظام ہو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ فورس کے جو اس ملک کو چلا رہی ہے اگر وہ وہاں سے ایک دم انخلا کرے گی، نکلے گی، تو وہاں پہ جو ایک سپیس اور خلا جو وجود میں آئے گا اس کو پر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور وہ بھی ایک ایسے گروہ کے ہاتھوں کہ جو گروہ خود اپنے فکری اور نظریاتی بنیادوں پہ کسی ایک سمت میں یا کسی ایک نقطے پہ مرکوز نہ ہو۔ اب میں اس پہ عرض کروں گا، آپ نے بھی اشارہ کیا کہ یہ دوسری دفعہ طالبان کو اقتدار میں آنے کا موقع ملا، اور کیا اس نے ماضی کے تجربات سے کچھ فائدہ اٹھایا یا وہی جوں کی توں صورتحال ہے جیسے اس وقت ان کے افکار و نظریات تھے، جیسے اس وقت ان کے اقدامات تھے، جیسے اس وقت ان کے سیاسی فیصلے تھے، جیسے اس وقت ان کے داخلی اور خارجی معاملات میں اور ہمسایہ ممالک سے تعلقات تھے ویسے کے ویسے رہے، یا اس میں کوئی تبدیلی آئی، یا عالمی اداروں کے اندر کوئی افغانستان کا چہرہ جو ہے وہ کوئی تبدیل ہو کے سامنے آیا، تو یہ سارے بہت سارے سوالات ہیں جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا۔ لیکن اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ جو انخلا تھا وہ بڑا ہنگامی قسم کا انخلا تھا امریکن فورسز کا، اور البتہ امریکہ کے بارے میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے افغانستان کی فلاح و بہبود یا بہتری کے لیے وہاں پہ 20 سال گزارے ہیں، اس وقت بھی ان کے اپنے اہداف تھے، اس وقت بھی ان کے اپنے مقاصد تھے، ان 20 سالوں میں بھی انہوں نے اپنے مفادات حاصل کیے ہیں، نہ وہ افغان عوام کے لیے تھے اور نہ افغان حکومت کے لیے تھے، وہ اپنے مفادات کے لیے وہاں پہ تھے، جب ان کے اپنے مفادات خطرے میں محسوس ہوئے یا وہ مفادات انہوں نے حاصل کر لیے یا اس کے لیے وہ وقت نہیں تھا، وہ کسی اور وقت کے منتظر ہیں، تو وہ اس لیے وہ نکل گیا۔ لہذا پہلی بات تو یہ کہ یہ انخلاب بڑا ہنگامی تھا اور اس پہ کوئی بھی جسے آپ کہتے ہیں باشعور افغان سوسائٹی کو جاننے والا اس پہ راضی نہیں تھا۔ وہ جو امریکہ کے شدید ترین دشمن تھے وہ بھی کہتے تھے کہ اس حالت میں
افغانستان کو
نہیں چھوڑنا چاہیے، یعنی یہ امریکہ کے
یعنی کہ سٹرکچر بنتا ایک مثلاً یہ کہ پورا سسٹم کے تحت جو ہے وہ
اصل میں یہ ہے کہ 20 سالوں میں انہوں نے کیوں نہیں بنایا، یہ خود یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے جب بھی جانا تھا ہونا تو یہی تھا، لیکن اب جو ظاہری چیزوں کو لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ نہیں اگر امریکہ یہ کر دیتا کچھ ٹائم،
چونکہ ڈاکٹر صاحب امریکہ نے تو افغانستان کو آن کیا تھا، مثلاً برملہ جو ہے وہ وہاں پر رہا اور اسی کے تحت حکومتیں وہاں تبدیل ہوتی اور بنتی رہی ہیں،
باقاعدہ اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ان کا ایک مشن سٹیٹمنٹ تھا جس کے اہداف کے ساتھ گئے تھے، وہ وہاں پہ جمہوریت کے قیام کے لیے گئے تھے، وہ وہاں پہ سیکیورٹی کے حالات بہتر بنانے کے لیے گئے تھے، وہاں پہ وہ افغان عوام کی جو ایک سوشل لائف ہے سماجی زندگی کو جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی دعویٰ، حتیٰ جو بڑا ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے اوپن سی بات تھی کہ یہ کہتے تھے کہ وہاں پہ جا کے ہم جو ہے نا افغانستان چونکہ منشیات کا جو ایک سورس ہے ممبئی ہے اور یہاں سے پوری دنیا میں جو ہے وہ منشیات جاتی ہیں اور یہاں سے ہیروئن کا اور یہ سارا سلسلہ جو یہیں سے ہوتا ہے، تو اگر ہم وہاں پہ قابض ہوں گے تو اس موضوع کو جو ہے ہم کنٹرول کر لیں گے، لیکن یہ وہ چیز جو ان کے نقصان کا باعث تھی اس میں بھی وہ ناکامی کا شکار،
بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے،
اور اس میں جو اعداد و شمار ہیں وہ یعنی ان کا اس سے موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا، اس حد تک جو ہے وہاں پہ ڈرگ مافیا نے جو ہے نا اپنے جو پاؤں پھیلائے اور اپنے جس سسٹم کو انہوں نے جس انداز سے وہاں پہ وہ کیا، وہ تو وہاں سے ڈرگ مافیا نے جتنا کمایا ہے، اور یقیناً اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس انکم میں برطانیہ کا بھی شیئر ہوتا تھا اور امریکہ کا بھی شیئر تھا، چونکہ بعض تجزیہ نگاروں کا تو یہ کہنا ہے کہ جس علاقے میں پوست کی کاش ہوتی تھی، یعنی ہیروئن کی فیکٹریز تھیں یا ہیروئن کے را مٹیریل بنتا تھا، وہ بیشتر جو ہے اس پہ برطانوی فورسز جو ہیں وہاں پہ تعینات تھیں، تو لہٰذا ان کے باقاعدہ تعاون سے یہ سارا کچھ ہوتا رہا. یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ افغان شہری باقی مسائل میں تو وہ اتنے پابند تھے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا سکتے تھے، لیکن ہیروئن کے عنوان سے ان کو بڑی آزادی تھی کہ وہ وہاں سے چلتا تھا مال اور یورپ تک پہنچتا تھا، اور کوئی راستے میں جو ہے نا اس پہ کوئی
نامحسوس طریقے سے قدرتی وسائل کو مثلاً کی چوری، اس پر بھی ایک خبر بڑی گشت کی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو خرچہ افغانستان پر امریکہ نے کیا ہے، اس ملک کے قدرتی وسائل لوٹ کر اس نے پورا کر لیا.
دیکھیں ایک انگریز خود امریکنز ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ دیر از نو فری لنچ، کہ کبھی بھی کوئی کام مفت میں نہیں ہوتا، کہ امریکہ کے قلب و ذہن میں آخر کون سی محبت اٹھی ہے افغان شہریوں کی، کہ جس کی محبت میں وہ جناب وہاں سے چلے اور اتنے لمبے چوڑے اخراجات کر کے وہاں پہ وہ افغان شہریوں کی خدمت کے لیے گئے ہوں، یہ تو کوئی ذہنی قبول نہیں کرتا. اب ان اہداف اور مقاصد پہ اگر آپ روشنی ڈالیں کہ کیا کیا ہو سکتے ہیں، ایک کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جو اقتصادی لحاظ سے وہاں پہ جو بڑی قیمتی قسم کی لیتھیم کی معدنیات کے عنوان سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ وہاں پہ اس کے ذخائر ہیں اور اس کی لوٹ مار میں انہوں نے یقیناً کوئی نہ کوئی اپنا حصہ ڈالا ہوگا. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو امریکہ نے اس سے کمایا زیادہ ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کھربوں اس پہ انویسٹ کر دیا اور کیا کیا اور فلاں کیا، لیکن ان کھربوں کو انہوں نے واپس بھی لائے، یعنی جو وہاں پہ خرچ کرتے تھے این جی اوز کے ذریعے سے خرچ کرتے تھے، این جی اوز بھی ان کی اپنی ہوتی تھی اور وہی پیسہ واپس پھر امریکہ میں
چلا جاتا تھا.
لہذا وہ ایک فراڈ ہے، وہ بھی ایک اپنی جگہ پہ ہے. لیکن جو افغان سوسائٹی کے ساتھ کیا انہوں نے، یا افغان آپ سیاسی نظام کے ساتھ کیا، وہ تو اب سامنے آ گیا ہے کہ جب 15 اگست کو طالبان فورسز حملہ آور ہوئیں تو وہ 2.5 لاکھ اور پتہ نہیں کتنے لاکھ کی وہ فوج کی، جس کے بارے میں امریکنز کہتے تھے کہ ہم نے ان کو جدید ترین تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ ٹرینڈ کیا ہے اور یہ دنیا کی فلاں فورس سے بھی لڑ سکتی ہیں اور یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، وہ بالکل ریت کی دیوار ثابت ہوئی. وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے اور کیسے ہوئے اور کدھر گئے وہ لاکھوں کی فورس اور وہ اعلیٰ درجے کی ٹریننگ، یہ سب کچھ.
بہرحال ڈاکٹر صاحب، جو ہے وہ آپ نے بڑا اچھے انداز میں گفتگو کی. اب ہم آتے ہیں طالبان کے ایک سالہ مثلاً اس
جی طالبان کے جو اصل دیکھیں طالبان جو اس کو صورتحال ملی نا اس کے اندر اس نے خود اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا تھا. اس نے چونکہ طالبان ایک فکر کا نام بھی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ طالبان کوئی ایک پہلے سے وہاں پہ ایک ایسی جماعت تھی کہ جو سیاست میں شریک تھی اور اس میں مثلا اپوزیشن میں موجود تھی یا مثلا پارلیمنٹ کے اندر موجود تھی، نہیں، یہ پورے کی پوری باہر کی فورس تھی جس نے جا کے اس پورے نظام کو اپنے مرضی کے مطابق چلانا تھا، اور پھر ان کا اپنا ایک ویژن بھی تھا اس کے بارے میں. اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس پہ میں بحث نہیں کر رہا، لیکن وہ ایک اسلامی ریاست کا جو ان کا امارات اسلامی کا جو ایک ویژن تھا وہ بہرحال اپنی جگہ پہ موجود تھا، اور اسی نعرے کی وجہ سے لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا. اب افغانستان کا ایک اپنا ایک کلچر ہے جس کی بنیاد پر وہ اسلامی قوتوں کو پسند کرتے ہیں اور اسلام کے نام پہ، اور بھی ایسے بہت سارے ممالک ہیں کہ جن پہ سیاستدان جو ہیں اسلام کے نام پہ جو ہے وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرتے ہیں، لیکن بہرحال اسلامی معاشروں کے اندر یہ ہے تو صحیح نا، جو اسلام کے نام لیتا ہے تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو طالبان کا بھی جو بنیادی نعرہ تھا وہ امارات اسلامی کا نعرہ تھا. اب امارات اسلامی کے لیے کیا وہاں پہ فضا مکمل تیار تھی یا نہیں، آیا ان کے پاس جو نظام تھا وہ افغانستان کے لیے فٹ بیٹھتا تھا یا نہیں بیٹھتا تھا، پھر یہ کہ جو انہوں نے دوہا کے اندر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کیے تھے، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ امریکہ مذاکرات کر کس سے کر رہا ہے، افغان حکومت سے نہیں کر رہا، ایک گروہ سے کر رہا ہے کہ جو اپوزیشن میں ہے یا مخالف ہے، وہ امریکہ کا بھی مخالف ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ حامد کرزئی اور اشرف غنی کا بھی مخالف ہے. اب امریکہ کو دوہا کے اندر بجائے طالبان سے مذاکرات کرنے کے، انہیں حکومت کے ساتھ مل کے طالبان سے مذاکرات کرنے چاہیے تھے، ان کو حکومت کو بھی اس کو شریک کرنا چاہیے تھا، لیکن دوحہ مذاکرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ آئندہ کی حکومت جو ہے کس کو دیکھ رہے تھے، طالبان کو دیکھ رہے تھے، یہیں پہ ان کا جو سے کہتے ہیں نا منافقانہ جو انداز ہے وہ سامنے آ رہا تھا، ابھی تم مذاکرات جس سے کر رہے اسی کو تم نے جو ڈھیل دینی ہے، جو مراد دینی ہے، جو آئندہ تم نے لینا ہے تو انہیں سے کرنا ہے، تو لہٰذا وہاں پہ ہی بنیادی طور پہ آئندہ کی حکومت کے بارے میں ایک خد و خال سامنے آنا شروع ہو گئے تھے، اور وہیں سے طالبان کے اندر بھی اختلاف ہو گیا، یعنی طالبان نے جب امریکہ کے ساتھ مل کے افغانستان کے اندر اپنا ایک نظام لانے کی کوشش کی تو خود طالبان کے اندر بھی ایک گروہ موجود تھا کہ جس کا یہ دعویٰ تھا کہ آپ نے ساری اپنی موومنٹ اینٹی امریکہ رکھی ہے اور اب امریکہ کی مدد سے جو آپ جو نظام لے کے آئیں گے وہ کتنا امریکی ہوگا اور کتنا اسلامی ہوگا۔
ڈاکٹر صاحب، یہ جو معاہدہ ہوا امریکہ کا اور طالبان کا، اس کی ایک شیخ بھی باہر نہیں آئی، اس کی کیا وجہ ہے؟
جی ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خود طالبان کو اس پہ سب سے زیادہ خطرات تھے کہ طالبان اگر ان چیزوں کو لے کے آئے تو طالبان کا جو اپنا ویژن تھا، اسلامک ویژن تھا، وہ خود مشکوک ہو جاتا، یعنی وہ چیزیں جو انہوں نے قبول کی، مثلا ان میں جو چیزیں سامنے ریٹرن نہیں آئیں لیکن اس کے نتائج ہم نے دیکھے کہ دوحہ کانفرنس سے لے کے 15 اگست تک ایک امریکی جو ہے افغانستان میں نہیں مارا گیا، جبکہ طالبان کی اصل دشمنی ہی امریکہ سے تھی، بیرونی فورسز کے ساتھ۔ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سطح کے فیصلے ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، ہم آپ کے لیے راستہ ہموار کریں گے۔ اب یہ درست ہے کہ راستہ تو ہموار کیا انہوں نے انخلا کے بعد، لیکن کیا طالبان کے اندر جتنے گروہ تھے وہ سب اسی فکر کے حامل تھے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ یعنی یہ جو تجزیے بعد میں سامنے آئے کہ وہ جو دوحہ میں بیٹھ کے مذاکرات کر رہے تھے ان کے مقابلے میں افغانستان کے مختلف شہروں کے اندر بھی ایسے لوگ تھے کہ جو ان مذاکرات کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب، آخری سوال، وقت بھی بہت تنگ ہوتا جا رہا ہے ہمارے پاس، وہ یہ کہ طالبان نے حکومت سنبھالتے ہی جو ہے وہ تھوڑی سی ایک ڈھیل سی دی اور کچھ اعلانات کیے کہ کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور لوگوں کو وہی معمول کی زندگی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی کے مسائل اپنی جگہ، انسانی حقوق کے مسائل اپنی جگہ، خواتین کے حقوق اپنی جگہ، میڈیا پر پابندی اپنی جگہ، وہ تمام کی تمام جو شروع میں ان کی طرف سے ڈھیل تھی اب وہ رسی آہستہ آہستہ کسی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیں، اس میں ایک تو میں نے جیسے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا تھا نا، ایک طالبان کی ایک مرکزی کمیٹی کہہ لیں آپ، ایک ان کی ایک قیادت کی اوپر والی جو ایک لیئر ہے، وہ لیئر جو دوحہ مذاکرات میں بیٹھی، وہ لیئر، وہ لیڈران، وہ قیادت کے جو یورپ، امریکہ اور ان ممالک میں رہی اور ان سے ان کے مذاکرات رہے، ان کے اپنے آئندہ کی سوسائٹی کے بارے میں اور نظریات تھے۔ وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ اس چیز کے قائل تھے کہ تعلیم بھی ہونی چاہیے، خواتین کو بھی ہونا چاہیے، ہمیں کچھ اپنے جو ہے ان موضوعات کو کھولنا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے، یہ جو جتنی آسانیوں کی بات ہوتی ہے۔ لیکن ایک وہ گروہ کے جو ان کی پیچھے بیٹھا ہوا تھا، جس کو علاقے کا ملا، ان کی اصطلاح ہے، جو شہر کا ملا ہے، جو دیہات کا ملا ہے، وہ تو اس نہ اس کلچر کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ وہ ان باتوں کو۔ اس کے ذہن میں جو اسلام کا تصور ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے، وہ اسی کے مطابق، اس کے اندر اگر خاتون کو اسکول جانے کی بچی کو اجازت نہیں ہے تو نہیں ہے، اگر وہ نہ محرم کے ساتھ باہر نہیں آ سکتی تو نہیں آ سکتی۔ یہ اس ملا کا کہ جو ایک مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کا جو فہم، دین کا فہم ہے، وہ یہی ہے۔ اب یہ دو طرح کے فہم ہو گئے، دو طرح کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے دین کے بارے میں، اوپر والی قیادت اور طرح کی، نیچے والا جو ہے سسٹم ان کا، جو علماء کا، مولویوں کا، ملاؤں کا، وہ یہ اختلاف اس حد تک شدت اختیار کر گیا کہ خود اوپر والی قیادت اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آہستہ آہستہ، جیسے آپ کہتے ہیں، وہ پابندیاں دوبارہ عائد ہونا شروع ہوگی۔ اور انٹرنیشنل سطح پہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا نقصان جو ہو رہا ہے افغان حکومت کو یا طالبان حکومت کو، کہ نہ وہ ہمسایہ ممالک کو مطمئن کر سکے ہیں، نہ عالمی برادری کو مطمئن کر سکتے ہیں کر سکے ہیں، نہ عالمی اداروں کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ ہر طرف سے ایک وسیع البنیاد حکومت کی خواہش تھی کہ جو طالبان نے آج تک اس خواہش کو پورا نہیں کیا۔
جی ہاں، گوش و کنار کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو گفتگو میں وسعت کا دائرہ بہت بلند تھا، لیکن وقت کی تنگی کے سبب ہم یہیں پر گفتگو کو ختم کر رہے ہیں، اگر آئندہ آنے والے دنوں میں وقت ملا تو اس موضوع پر مزید گفتگو کریں گے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا، نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے، نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے، چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کرسی عرش لیے غار کے اندر اترا، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، طائر دل اسی دیوار کے اوپر اترا، رحمتیں آئیں گی سو رنگ چھڑکنے کے لیے، رحمتیں آئیں گی سو رنگ چھڑکنے کے لیے، میری توبہ کا جو چہرہ سر محشر اترا، اس کے قدموں سے تصور بھی ہوا دور، اگر اس کے قدموں سے تصور بھی ہوا دور، اگر یوں لگا تخت سے جس طرح مظفر اترا، خاک پر نور خدا۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 25 مرداد، 18 محرم اور 16 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ اٹھارہ محرم سن 2 ہجری قمری کو خداوند تعالی کے حکم سے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قرار پایا۔ خداوند تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں ارشاد فرماتا ہے، اے رسول، ہم آسمان کی طرف اٹھی ہوئی آپ کی نگاہ دیکھ رہے ہیں، عنقریب آپ کا رخ اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جو آپ کو پسند ہے، اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی جانب کر لیجئے اور جہاں بھی رہیے اسی طرف رخ کیجئے۔ اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی برحق ہے اور پروردگار کی طرف سے ہے اور اللہ ان کی حرکتوں سے غافل نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا اور عارضی قبلہ تھا، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبلے کی تبدیلی کے لیے خدا تعالی کے فرمان کا انتظار تھا۔ آخر کار 18 محرم سن 2 ہجری قمری کو خدا تعالی کے حکم سے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قرار پایا اور مسلمانوں نے خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اٹھارہ محرم سن 1323 ہجری قمری کو معروف فقیہ اور عالم دین آیت اللہ شیخ محمد ممقانی نے وفات پائی۔ آیت اللہ ممقانی علم اصول فقہ میں ید طولہ رکھتے تھے۔ آپ زہد و تقویٰ میں معروف اور خاص روحانی مقام کے حامل تھے، چنانچہ دنیاوی خواہشات سے پرہیز کرتے اور ظاہری نمود و نمائش سے عاری تھے۔ آیت اللہ ممقانی کی تصانیف میں اسلامی احکام کی تشریح میں لکھی ہوئی کتاب ذرائع الاحکام اور علم اصول فقہ میں مجلدات البشرا قابل ذکر ہیں۔ سولہ اگست سن 1947 عیسوی کو پاکستان نے اقوام متحدہ میں رکنیت کی درخواست دی۔ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد 26 جون سن 1945 کو 51 ممالک نے سان فرانسسکو میں اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کیے اور 24 اکتوبر سن 1945 کو دنیا میں امن کے قیام کے لیے باضابطہ طور پر اقوام متحدہ کے ادارے کا قیام عمل میں آیا۔ سان فرانسسکو میں اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کرنے والے ممالک میں ہندوستان بھی شامل تھا، لیکن پاکستان کے لیے رکنیت کا مرحلہ باقی تھا، اس لیے قیام پاکستان کے فوراً بعد پاکستان کی حکومت نے 16 اگست 1947 کو اقوام متحدہ کی رکنیت کے لیے درخواست دے دی اور پاکستان 30 ستمبر سن 1947 کو باضابطہ طور پر اقوام متحدہ کا رکن بن گیا۔ سولہ اگست سن 1961 عیسوی کو بابائے اردو مولوی عبدالحق نے وفات پائی۔ وہ سن 1870 میں ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے علاقے ہاپوڑ میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے میں حاصل کرنے کے بعد سن 1888 میں علی گڑھ کالج میں داخل ہوئے، جہاں سے انہوں نے گریجویشن کیا۔ انہوں نے اپنی ملازمت کا آغاز حیدرآباد دکن سے کیا، جہاں وہ مدرسہ آصفیہ کے صدر اور افسر رسالے کے مدیر رہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد محکمہ تعلیمات میں انسپیکٹر آف اسکول ہو گئے۔ سن 1912 میں مولوی عبدالحق انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری منتخب ہوئے اور پھر اس انجمن سے ان کی وابستگی ان کی وفات تک قائم رہی۔ قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان چلے گئے، جہاں انہوں نے خدا داد ہمت، خلوص اور محنت سے انجمن کو اثر نو زندہ کر دیا۔ مولوی عبدالحق نے متعدد کتابیں تالیف کی ہیں۔ ان کی خدمات کے باعث ان کو بابا اردو کے خطاب سے نوازا گیا۔ پچیس مرداد سن 1372 ہجری شمسی کو ایران کے ممتاز عالم دین آیت اللہ سید عبدالعالی موسوی سبزواری کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1290 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مشرقی شہر سبزوار میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی دینی تعلیم اپنے آبائی شہر میں حاصل کرنے کے بعد 14 سال کی عمر میں وہ مشہد مقدس چلے گئے۔ کچھ عرصہ مشہد میں رہنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کی خاطر وہ عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے۔ وہاں جید علماء سے کسب فیض کرنے کے بعد درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ وہ نصف صدی تک اس عظیم دینی مرکز میں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ آپ کے دروس میں شامل ہونے والے طلبہ بعد میں نجف اشرف اور قم کے دینی تعلیمی مراکز کے عظیم اساتذہ ثابت ہوئے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔
کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت،
رنج سفر چشیدہ، حسین عزیز فاطمے، حسین عزیز فاطمے۔
سامعین، ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم اہل سنت دانشوروں کی نظر میں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
آؤ رو لے شہ کربلا کو، جب جلے ہوں گے خیمے ہروں کے، جب چھینی ہوں گی سر سے شیر دائیں جب جلے ہوں گے خیمے ہروں کے جب چھینی ہوں گی سر شیر دائیں کیا بنی ہوگی سیر
حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے نہ صرف شیعوں اور ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا کی ہے جو کبھی بجھنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کے مختلف مذاہب اور عقائد کے بہت سے آزاد منش لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بھی بن گئی ہے۔ پوری تاریخ میں مختلف مذاہب کے بہت سے مفکرین نے عاشورہ کے انقلاب کے بارے میں بات کی ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم اہل سنت دانشور عبد الرحمن شرقاوی کی تحریر میں نہضت عاشورہ اور امام عالی مقام علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔
کیسے بھولے کوئی زینب کا وہ پہلا سنتی تھی آواز تقبل منا دیکھ کر سوئے فلک زینب کبری نے کہا ٹکڑے ٹکڑے سبت رسول ہو تیری راہ میں قربانی ہماری یہ قبول کیسے بھولے کوئی زینب کا وہ پہلا
سامعین، عبد الرحمن شرقاوی مصر کے معروف دانشور، مصنف، شاعر، صحافی اور ڈرامہ نویس ہیں۔ وہ 1920 عیسوی میں مصر کے الدلاتون شہر میں پیدا ہوئے اور 1943 عیسوی میں انہوں نے یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ وہ 2 سال وکالت کے شعبے سے وابستہ رہے اور چند سال وزارت ثقافت و ارشاد میں انکوائری آفیسر رہے۔ سامعین، مصر کے اس نامور ادیب نے پہلے کچھ عرصے ڈرامے لکھے۔ شرقاوی نے اپنے ڈراموں کو شاعری کے ساتھ ملایا۔ الحسین نام کا ڈرامہ شرقاوی کی نمایاں ترین تحقیقات میں سے ایک ہے، جو واقعہ عاشورہ اور اس کے بعد کے کچھ واقعات کو تاریخی شکل میں بیان کرتا ہے۔ اس ڈرامے میں شرقاوی نے واقعی معاشرے کی برائیوں اور اس کے خلاف مزاحمت اور کھڑے ہونے کے طریقے کو بیان کرنے کی کوشش کی اور اپنے عہد کے سیاسی سماجی حقائق کے مطابق لوگوں کو آزادی اور عزت کی قدر سمجھانے کی کوشش کی۔ ان کا عقیدہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا تعلق صرف شیعوں سے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام دین اور آزادی کی راہ کے شہید ہیں۔ حسین کے نام پر صرف شیعوں کو ہی فخر نہیں کرنا چاہیے بلکہ دنیا کے تمام آزاد منش انسانوں کو اس عظیم شخصیت پر فخر کرنا چاہیے۔
شرقاوی، حضرت امام حسین علیہ السلام کی معنوی شخصیت، کردار اور تحریک کو بیان کرنے میں بہت کامیاب رہے ہیں۔ وہ ان سنی مصنفین میں سے ہیں جنہوں نے حضرت امام عالی مقام کے پیغامات کو قارئین تک خوبصورتی سے پہنچایا ہے۔ شاید شرقاوی کے لکھے گئے ڈراموں کا سب سے خوبصورت حصہ اندرونی کشمکش اور یزید کی فوج کے کمانڈر حر کے جذبات، اندرونی کشمکش اور ان کی پشیمانی کے مراحل کی عکاسی ہے، جو بالآخر حر کی مکمل تبدیلی اور امام علیہ السلام کا ساتھ دینے کا باعث بنی۔ اس ڈرامے میں شرقاوی نے حر کی اندرونی کشمکش کو اچھی طرح منعکس کیا ہے، اور اس ڈرامے کا ایک حساس موڑ عمر بن سعد کے ساتھ حر کی زبانی بحث و تکرار ہے۔ عمر سعد نے حر سے کہا، تم یہیں رہو لیکن تلوار نہ کھینچنا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو دونوں طرف سے عزت پاؤ گے۔ اس موقع پر حر کہتے ہیں، میں دو کمانڈروں کی حیثیت سے کام نہیں کر سکتا، اور اپنے ضمیر اور اپنے امیر میں سے ایک کا انتخاب کروں گا۔
سامعین، اس نظم کے ڈرامے کو لکھتے ہوئے شرقاوی نے امام حسین علیہ السلام کے اہداف کو بیان کر کے اپنے معاشرے میں بغاوت اور سماجی بیداری کی تحریک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ڈرامے میں انہوں نے حسین ابن علی علیہ السلام کے زبان حال کو لے کر خوبصورت اشعار لکھے ہیں، جنہیں ہم اس مختصر چند سطروں تک محدود کریں گے۔ مجھے یاد رکھو کیونکہ تم مجھ میں تمام خوبیاں پاتے ہو، میں ایک ایسا مسافر ہوں جس پر ظلم ہوا ہے، اب زمانہ ایسا ہے کہ صرف برائیاں رہ گئی ہیں اور ستائش اور خوبیاں ختم ہو گئی ہیں، بس مجھے اس وقت یاد رکھنا جب بہادری اپنے حقیقی معنی کے ساتھ مل جاتی ہے اور فائدہ حق کا پیمانہ ہے۔ نیز فصاحت و بلاغت ان لوگوں کی طرح ہے جو بے بس اور بولنے سے عاجز ہیں۔ جب تم دھوکے کے عالم میں خاموشی دیکھو یا کسی انسان کو ذلت کے سامنے جھکاتے ہوئے دیکھو تو جان لو کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا اور مجھ پر ہر روز ہزاروں بار خون بہے گا۔ ہاں، جب تک ذلت و رسوائی میں رہو گے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یزید کی طرز پر ہر آنے والی حکومت ناکام و نامراد رہے گی، تم کچھ نہیں کر سکتے، حق اپنی مراد کو پاتا رہے گا۔ شہید کا زخم ہمیشہ تازہ رہتا ہے اور ظالموں پر لعنت بھیجتا ہے، کیونکہ تم نے اس کے خون کا پیغام دریافت نہیں کیا۔ شہید کے خون تلاش کرتے رہا کرو۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
حسین سب سے نمایاں ہے زی وقاروں میں، انہی کی دھوم ہے دنیا کے تاجداروں میں، جواب ان کوئی ہزاروں میں، یہ پھول پھولا ہے قرآن کی بہاروں میں، جہاں میں گلشن ایمان کی زیب و زین بنا، خدا کا دین جو سمٹا تو ایک حسین بنا، یہ وہ ہے چاند کے اسلام جس کا حالا ہے، اسی کے نور سے کونین میں اجالا ہے، کوئی مثال نہیں ایسی شان یہ کربلا کا مجاہد بڑا نرالا ہے. سرے بری جہاد جاری ہے. شہید حق نے بتایا ہے بندگی کا راز, پڑھی ہے تیروں کی بارش میں بے مثال نماز. میرے حسین کو اب تک ہے اپنی بات پہ ناز, جہاں میں گونج رہی ہے اذان کی آواز. یزید مٹ گیا لمحہ, تے ظلم بیت گئے, پکار اٹھا زمانہ حسین جیت گئے. حسین نے بڑا احسان کیا رسولوں پر, ناچان دی اسلام کے اصولوں پر, نگاہ بچوں پہ ڈالی نہ ان کے جھولوں پر, نکھار لا کے رہے باغ دین کے پھولوں پر. کلی کلی پشہ مشرقین لکھا ہے, ہر ایک پھول پہ نام حسین لکھا ہے. زمانہ پوچھتا ہے ہم سے کربلا کیا ہے, خدا کے دین کا اس کے سوا پتا کیا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم مضامین سے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ ایران سے. سیونی حکومت سے مؤثر مقابلے کے لیے جارحانہ اقدامات پر زور. اسلامی جمہوری ایران کے عدلیہ کے اعلی عہدیداروں کے ساتھ انٹیلیجنس کے وزیر اور دیگر حکام کی نشست کا انعقاد ہوا, جس کا مقصد سیونی حکومت اور دہشت گرد تنظیموں سے مقابلے کے لیے بہتر تعاون تھا. انٹیلیجنس کے وزیر نے اس نشست میں اپنی وزارت کے اقدامات کی ایک رپورٹ پیش کی اور نئی حکومت کی تشکیل کے ایک سال مکمل ہونے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ایک برس کے دوران سیونی حکومت کے اقدامات کا سدے باب انٹیلیجنس کی وزارت کی ترجیحات میں سے ہے, اور عدلیہ اور انٹیلیجنس کی وزارت کے درمیان تعاون کی وجہ سے اس شعبے میں مؤثر کام ہوئے ہیں اور یہ جارحانہ انداز بدستور جاری رہے گا. حجت الاسلام خطیب نے کہا کہ انٹیلیجنس کی وزارت معاشی اور اقتصادی میدان میں عوام کے مسائل کے حل کے لیے آیت اللہ رئیسی کے حکومت کے اقدامات کی حمایت کرتی ہے. اس نشست میں عدلیہ کے نائب سربراہ حجت الاسلام مصدق نے سیونی حکومت سے مقابلے کے لیے اقدامات پر انٹیلیجنس کی وزارت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آج دنیا بھر میں اسلامی جمہوریہ ایران میں سیکیورٹی کی مثال دی جاتی ہے, اور یہ سلامتی انٹیلیجنس کی وزارت کے اہلکاروں, شہیدوں اور حرم کا دفاع کرنے والوں کے خون کی مرہون منت ہے. رائے الیوم نے لکھا ہے, شام پر حملے کے لیے اپنی فضائی حدود کے استعمال پر لبنان ناراض, سلامتی کونسل میں سیونی حکومت کی شکایت ہوگی. لبنان کی وزارت خارجہ نے شام پر حملے کے لیے اسرائیل کی جانب سے اپنی فضائی حدود کے استعمال پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ اسرائیل کی جارحیتوں کے خلاف سلامتی کونسل میں شکایت کی جائے گی۔ لبنانی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ وزارت خانہ شام کے خلاف اسرائیل کی حالیہ جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ شام پر گولہ باری کے لیے لبنانی فضائی حدود کا استعمال قابل مذمت اقدام ہے، اسرائیل کو اس کے انجام کے لیے تیار رہنا چاہیے اور یہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ جلد ہی سلامتی کونسل میں شکایت کی جائے گی اور یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ اسرائیل کی جارحیت کی روک تھام کرے۔ واضح ہے گزشتہ روز شام کے ریف دمشق اور طرطوس پر اسرائیل نے لبنان کی فضائی حدود سے حملہ کیا جس میں 3 فوجی جاں بحق ہو گئے اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے شہباز سعودی ولی عہد رابطہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع ولی عہد سعودی عرب کو ٹیلی فون کیا اور انہیں دورہ پاکستان کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی۔ ولی عہد نے وزیر اعظم اور پاکستانی قوم کو 75ویں یوم آزادی پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور پاکستان سعودی عرب کے مابین برسوں پر محیط مضبوط برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیراعظم کے اپریل 2022 کے دورے کے دوران کیے گئے فیصلوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین سرمایہ کاری، توانائی اور تجارت کے شعبوں میں بھی باہمی تعاون کو مزید تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیراعظم نے برادر ملک سعودی عرب کی پاکستان کے مشکل وقت میں مدد کا ذکر کرتے ہوئے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا پاکستان کی معیشت کے استحکام اور ترقی کے لیے حالیہ تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ سیاست نے لکھا ہے مرکز پر ریاستوں کو معاشی طور پر کمزور کرنے کا الزام، بے روزگاری میں اضافے پر تشویش۔ چیف منسٹر تلنگانہ کے سی آر نے بی جے پی کی زیر قیادت مرکزی حکومت پر ملک میں نفرت کے ماحول کو فروغ دینے، ریاستوں کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے الزامات عائد کرتے ہوئے روپے کی قدر گھٹ جانے اور شرح بے روزگاری میں اضافہ ہو جانے پر تشویش کا اظہار کیا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے ٹیم انڈیا کے طور پر کام کرنے اور ریاستوں کے تعاون سے ملک کو ترقی دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن اس کے برخلاف کام کیا جا رہا ہے اور جمہوریت کی روح کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ریاستوں کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ چیف منسٹر کے سی آر نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دینے والے مجاہدین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت کی اسکیموں اور پالیسیوں سے مجاہدین آزادی کی روح کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی۔ سارے ملک میں گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دینے کے بجائے سماج کو تقسیم کرنے کی پالیسیوں پر عمل کیا جا رہا ہے۔ مذہبی جذبات کو فروغ دیتے ہوئے گنگا جمنا تہذیب کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ایسی طاقتوں اور سازشوں سے ملک کے نوجوانوں، ماہرین اور سماج کے تمام طبقات کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ فلسطین الیوم نے ایک خبر شائع کی ہے اپنے دوست کی گولی سے ایک اسرائیلی فوجی ہلاک۔ غاصب اسرائیلی فوج نے بتایا کہ شمال غرب اردن کے طول کرم میں ایک اسرائیلی فوجی سینے پر لگنے والی 2 گولیوں سے ہلاک ہو گیا۔ غاصب اسرائیلی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ ایک فوجی کو شک ہوا کہ کسی فلسطینی جنگجو نے حملہ کر دیا، اس لیے اس نے اس پر فائرنگ کر دی، پھر مگر پتہ چلا کہ وہ تو اس کا اپنا ساتھی تھا۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج کے ترجمان نے گزشتہ روز بتایا تھا کہ طول کرم میں ایک تیز رفتار کار سے اسرائیلی فوجیوں پر فائرنگ کی گئی۔ اسرائیلی ذرائع نے بتایا تھا کہ اس حملے میں کئی فوجی زخمی ہوئے، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ منگل کی صبح بتایا گیا کہ اس فوجی کی موت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ شروعاتی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ طول کرم کے شویکا گاؤں میں فوجی کو گولی فلسطینیوں نے نہیں بلکہ اس کے اپنے ساتھی نے غلطی سے ماری تھی۔ اور سب اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے پروگرام آئینۂ صحابت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامی نبیہ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آج کا ایران۔ سمن پروگرام آج کا ایران ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہے، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ تو سامعین سماعت فرمائیے پروگرام آج کا ایران۔
آج کا ایران۔
سامعین ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں، عباس سید کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران ایران کی اہم خبروں کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا ہے کہ فلسطینیوں کی حالیہ جنگ کے دوران جہاد اسلامی تنظیم نے صہیونی سازش کو ناکام اور اسرائیل کے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد النخالہ کے نام اپنے جوابی خط میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ آپ نے اپنی شجاعانہ استقامت کے ذریعے غاصب صہیونی حکومت کی فریب کارانہ پالیسی کو ناکام بنا دیا اور ثابت کر دیا ہے کہ استقامتی محاذ جب چاہے اسرائیل کی ناک زمین پر رگڑ سکتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے زیاد النخالہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے غزہ، غرب اردن کی جد و جہد کو ایک دوسرے سے جوڑ کر صہیونی دشمن کے مقابلے میں قومی جہاد کا جو نمونہ پیش کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فلسطینی تنظیموں اور گروہوں پر زور دیا ہے کہ وہ باہمی اتحاد و یکجہتی کو اسی طرح محفوظ رکھیں، کیونکہ صہیونی دشمن کمزور اور فلسطین کی استقامتی تحریک طاقتور ہوتی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اس جد و جہد میں ہمیشہ کی طرح آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی کے نام جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ کے خط میں ایران کی حمایت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کی حمایت نہ ہوتی تو صہیونی دشمن کے مقابلے میں حالیہ اور اس سے پہلے ملنے والی فتح ہمارے لیے غیر ممکن تھی۔ سامعین ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جمعے کے روز اسلامی جمہوری ایران کے خلاف امریکہ کے نئے منظر نامے کے بعد اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ہنگامہ آرائی جاری رکھنے سے امریکی حکومت کو صفائی پیش کرنے میں کوئی مدد نہیں ملے گی، بلکہ اس سے ایرانی قوم اور عالمی رائے عامہ میں امریکہ کے خلاف نفرت مزید بڑھے گی۔ بدھ کے روز امریکی محکمہ انصاف نے ایک بیان جاری کیا جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک ایرانی شہری جو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا رکن ہے، وائٹ ہاؤس کے سابق قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کو قتل کرنے کی سازش میں ملوث ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی جعفری نے اس سے پہلے بھی امریکی عدالتی حکام کی اس نئی ہرزہ سرائی کے جواب میں مذاقہ خیز الزامات کے بہانے ایرانی شہریوں کے خلاف کسی بھی کارروائی کی بابت خبردار کیا تھا۔ ایرانی ماہرین کا تیار کردہ خیام سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ زمین کے مدار میں پہنچ گیا ہے اور ایران کی ایرو اسپیس ایجنسی کے زمینی اسٹیشن کو سگنل موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ خیام سیٹلائٹ کو منگل کی صبح 10:22 پر قزاقستان میں قائم بائیکور خلائی مرکز کے ذریعے خلا میں روانہ کیا گیا تھا۔ ایران کی ایرو اسپیس ایجنسی نے بتایا کہ خیام سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ زمین کے مدار میں 500 کلومیٹر کی بلندی پر پہنچ گیا اور اس نے مہدشت میں قائم زمینی اسٹیشن کو سگنل بھیجنا شروع کر دیے ہیں۔ مکمل طور سے ایرانی ماہرین کا تیار کردہ سیٹلائٹ خیام ایک سینسنگ سیٹلائٹ ہے جس میں بڑی درستگی کے ساتھ امیجنگ کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ سیٹلائٹ میں مختلف امیج اسپیکٹرم میں زمین کی سطح سے امیجنگ کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے خیام سیٹلائٹ کو ایرانی سائنسی اعزازات کی تاریخ کا ایک اور سنہری باب قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے منگل کے روز اپنے ایک ٹویٹ میں خیام سیٹلائٹ کے خلا میں بھیجنے کو پرامن مقاصد کے لیے ایرانی سائنسدانوں کی نئی ایرو اسپیس کامیابی اور ایران کے سائنسی اعزازات کی تاریخ میں ایک اور سنہری باب قرار دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ دشمن کی جانب سے عائد پابندیوں اور زیادہ سے زیادہ دباؤ کے باوجود ایران کی سائنسی اور ٹیکنیکی ترقی کا شاندار سلسلہ جاری ہے۔ سامع، ایرانی کسٹم کے ترجمان نے گزشتہ 11 ماہ میں ایران میں 102 ارب ڈالر کی تجارت کی خبر دی ہے۔ ایرانی کسٹم کے ترجمان سید روح اللہ لطفی نے کہا ہے کہ گزشتہ 11 ماہ کے دوران ایران اور دنیا کے دیگر ممالک کے درمیان 101 ارب 820 ملین ڈالر مالیت کی 151,496,000 ٹن اشیاء کا تبادلہ ہوا، جس میں وزن کے لحاظ سے 4 گنا اضافہ ہوا۔ فیصد اور قدر کے لحاظ سے اسی مدت کے مقابلے میں 31% اضافہ ہوا۔ ایرانی کسٹم کے ترجمان نے غیر ملکی سامان کی ترسیل کی مقدار کے بارے میں یہ بھی کہا کہ گزشتہ 11 مہینوں میں 12,875,000 ٹن غیر ملکی سامان اسلامی جمہوریہ ایران سے گزرا، جس میں اسی مدت کے مقابلے میں 58% اضافہ ہوا۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے پیر کے روز یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے عہدیدار جوزف بوریل کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے ویانا میں معاہدے تک پہنچنے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے اس یونین کی مربوط کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں حتمی معاہدہ ایرانی قوم کے حقوق اور مفادات کا ضامن ہونا چاہیے اور پابندیوں کے خاتمے کی ضمانت فراہم کرے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے یورپی یونین میں خارجہ امور کے ذمہ دار جوزف بوریل سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ انریکا مورا کی تجاویز کے بارے میں ایران کے نظریات کو ان تک پہنچا دیا گیا ہے اور توقع ہے کہ معاہدے کے حصول کے لیے تمام فریق سنجیدگی اور قوت ارادی کا مظاہرہ کریں گے۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں جوزف بوریل نے کہا کہ وہ نظریات کو ایک دوسرے سے قریب کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ آخر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اس امید کا اظہار کیا کہ حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرنے اور غیر تعمیری موقف سے گریز کرنے سے بالخصوص امریکہ سے معاہدے تک پہنچنے کی راہ ہموار ہوگی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ سامراج کے خلاف جدوجہد اسلامی انقلاب کے علاقے پر پڑنے والے اثرات کا نتیجہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے شہداء کے اہل خانہ سے گفتگو کرتے ہوئے سید و شہداء کی سوگواری کی تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہوئے غزہ پر صہیونی جارحیت کی مذمت کی اور کہا کہ جس استقامت کا آج ہم نظارہ کر رہے ہیں وہ عالمی سامراج کے خلاف جدوجہد اور اپنے زور بازو پر توکل و یقین حاصل کرنے سے متعلق اسلامی انقلاب کے علاقے پر پڑنے والے اثرات کا نتیجہ ہے۔ ایران کے صدر نے غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف اسرائیل کے متعدد حملوں اور جارحیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج کے فلسطینی عوام کا اگر ماضی سے موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اب فلسطینیوں نے کیمپ ڈیوڈ، شرم الشیخ اور اوسلو معاہدے نیز مذاکرات کی جگہ جدوجہد کرنے کو ترجیح دی ہے اور اس وقت جدت عمل فلسطینی نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے اور یہ سب کچھ مسلط کردہ جنگ اور مدافعین حرم کے شہداء کے خون کی مرہون منت ہے۔ سامعین، ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جرمنی میں ہیمبرگ اسلامک سینٹر کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی اور اسلامی مقدسات کی توہین کی مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے پیر کے روز تاکید کی کہ یہ گھناؤنا فعل فتنہ اور نفرت پھیلانے کی واضح مثال ہے، اور تمام مسلمانوں، توحید پرستوں اور مذاہب کے درمیان بقائے باہمی اور مکالمے پر یقین رکھنے والوں کی طرف سے اس کی شدید مذمت کی جاتی ہے۔ انہوں نے اس طرح کے خطرناک اور فتنہ انگیز اقدامات کے نتائج کے بابت خبردار کیا اور کہا کہ اسلامی مقدسات کے بارے میں اس طرح کی جسارت تکفیری اور داعش جیسے انتہا پسند گروہ کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے زمین فراہم کرتی ہے، اور انسانی حقوق، آزادی اور جمہوریت کے دعوے دار حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف سخت اور عبرتناک کارروائی کریں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس ناخوشگوار واقعے کے لیے جرمن حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے تاکید کی کہ ہم اس توہین آمیز فعل کے مرتکب افراد سے نمٹنے کے لیے جرمنی کے فوری، مضبوط اور واضح رد عمل اور اس کے اعادے کو روکنے کے لیے فوری عدالتی کارروائی کے منتظر ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ Thank you.